الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الهيبرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التخوية والنخابة النخوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى يذكرون الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران آیت نمبر 190 اور 191. پروردگار، بے شک زمین اور آسمان کی خلقت اور لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کا ذکر کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کر دیا، بے شک تو پاک اور بے نیاز ہے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات محفوظ فرما. آپ نے ان دو آیتوں کا ترجمہ سماعت کیا اور انشاءاللہ ذکر و فکر کے عنوان سے ہماری یہاں گفتگو جاری رہے گی. دعا گو ہوں کہ پروردگار کی ذات توفیق دے اور امام عصر ان مجالس پر اپنا لطف فرما دے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی دنیا میں خود کو کمزور اور تنہا محسوس کرتا ہے. لیکن جب اسے ماں کا سہارا مل جاتا ہے تو پھر وہ خاموش اور مطمئن ہو جاتا ہے. بچپن کا یہ نقش زندگی بھر انسان کی فطرت سے نہیں مٹتا. جب بھی انسان خود کو کمزور اور تنہا محسوس کرتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی سہارا ملتا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں وہ وقتی ہیں، محدود ہیں. ہماری جو روزمرہ کی پریشانیاں ہیں ہم اس میں بھی سہارے تلاش کرتے ہیں، اور دنیا کے سہارے سارے لمیٹڈ، محدود ہیں، وقتی ہیں. مذہب نے ایک ایسا سہارا بتلایا کہ سہارا کا امکان مصیبت سے بڑا ہے. یعنی دیکھیں، جب بھی میری اور آپ کی مصیبت سہارے کے اندر ہوتی ہے ہم تب تک مطمئن رہتے ہیں، لیکن جب مصیبت سہارے کے باہر چلی جائے تو پھر انسان دوبارہ اضطراب میں آ جاتا ہے. دین نے ایک ایسا سہارا بتلایا کہ جس سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی مصیبت نہیں ہے. کیا ہے وہ سہارا؟ خیال خدا اور یاد خدا. اس سہارے سے بہتر دنیا کا کوئی سہارا نہیں. اور یہی ذکر کے لغوی معنی ہیں. آپ اگر ذکر کو ڈکشنری میں تلاش کریں تو ذکر کا مطلب بنتا ہے یاد خدا، یاد دہانی، اس کو کہتے ہیں ذکر. پانچویں امام سے روایت ملتی ہے کہ اس خدا کے سوائے کوئی اس اجر کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا جو پروردگار نے ذکر کے لیے رکھا ہے. یعنی ذکر کے لیے جو اجر ہے وہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. حضرت موسیٰ نے سوال کیا تھا پروردگار سے، تجھ سے کیسے بات کروں، نزدیک والوں کی طرح بات کروں یا دور والوں کی طرح بلند آواز سے بات کروں، تجھے کیا پسند ہے؟ جواب ملا، موسیٰ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں, اور جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جو مخفی طور پر پوری دنیا سے چھپ کر تنہائی میں مجھے یاد کرتے ہیں وہی میرے مخلص بندے ہیں. یہ تھوڑی ذکر کی تمہید تھی. اب آئیے فکر پر. کیا ہے فکر؟ پروردگار نے اللہ کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ہے عقل کی, اور عقل کا ثمر ہے فکر. آپ کو اسی عقل کے ذریعے فکر حاصل کرنی ہے. امیر المومنین سے روایت ملتی ہے, اپنی روح کو حکمت کی غذا سے, حکمت کی باتیں سنا کر راحت پہنچاؤ, کیونکہ روحیں تھک کے سست اور کند ہو جاتی ہیں جیسے جسم تھک جاتا ہے. اس کا مطلب روح کی غذا فکر ہے. میں اور آپ جسم کو مسلسل غذا دینے, روح کی غذا فکر ہے. ہم کرتے ہیں فکر, بہت فکر کرتے ہیں. کن معاملات میں؟ اس کی ایک مثال پیش کروں. آپ کو ایک گز کپڑا لینا ہو, آپ بازار گئے, آپ بہت سوچ سمجھ کر قیمت جہاں درست ہو, کپڑا ٹکاؤ ملتا ہو, میچ کرتا ہو آپ کی ضرورت سے, آپ سوچ سمجھ کے ایک گز کپڑا خریدیں گے. ساری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا, ہوش و حواس کو بحال کیا, اور پھر آپ نے ایک گز کپڑا خریدا. یا کاروباری حضرات بڑی ہوشیاری سے اپنے کاروبار کے سارے کام کرتے ہیں. یہ جتنی فکر میں اور آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں, اگر اتنا ہی اپنا ذہن دین کے کاموں کے لیے استعمال کر لیں تو ہم صاحب حکمت بن جائیں گے. اور یہی فکر ہے جو عقل کو دینی ہے, ورنہ عقل تھک کے سست اور کند ہو جائے گی, روحیں مری ہوئی ہوں گی, جسم زندہ ہوگا. ذکر اور فکر, ان دونوں کی ضرورت ہے. لیکن جتنی فکر کرتے چلے جائیں گے اتنا خود بخود ذکر میں اضافہ ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے پرورد آیت کہتی ہے تو نے کائنات میں کچھ بھی ابس خلق نہیں کیا. دن اور رات کا آنا جانا فکر کو دعوت دے رہا ہے. زمین اور آسمان کی تخلیق میں فکر کی ضرورت ہے. یہ انسان جو پروردگار نے خلق کر دیا یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے. کیوں خلق کیا اس نے یوں ہی بیکار میں؟ نہیں, غرض تھی, مقصد تھا. پروردگار جب بھی کوئی شے بناتا ہے خدر کے ساتھ بناتا ہے. سورہ خمر کہتا ہے تو نے ہر شے خدر کے ساتھ بنائی ہے. خدر کا مطلب, مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ خدر کا مطلب اندازہ ہے, لیکن نہیں, اندازہ نہیں. کیونکہ اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بات کا یقین نہ ہو, جیسے میں اور آپ اندازہ لگاتے ہیں. آئمہ کہتے ہیں پروردگار جب کوئی شے بناتا ہے تو اپنے علم سے بناتا ہے, اندازہ نہیں. اندازہ تو بے عقلی کی دلیل ہے کہ کام ہو رہا ہے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کیوں ہو رہا ہے. وہ تو عقلوں کا خالق ہے. وہ بے عقلی میں کوئی شے خلق نہیں کرتا کہ بنا کے پھر سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ کیوں بنا دیا. سب سے پہلے چیز اس کے علم میں آتی ہے, پھر ارادہ, پھر مشیت, پھر قضا اور پھر قدر. قضا کے معنی موت نہیں ہے, قضا کے معنی فیصلے کے ہیں. اچھا, یہ سارا پروسیجر کتنی دیر میں ہو رہا ہے؟ علم, مشیت, ارادہ, قضا اور قدر. کن فیکون کہہ دیا اور شے خلق ہو گئے. کن کہا اور شے بن گئے. اب قدر کے معنی کیا ہے؟ قضا کا مطلب فیصلہ, پہلے ارادے میں آتا ہے, پھر فیصلہ اور پھر قدر. کیسے بنتا ہے؟ کن کہتا ہے اور بن جاتا ہے. قدر کا مطلب کیا؟ اللہ ہر شے اپنی قدر کے ساتھ بناتا ہے. قدر کا مطلب اندازہ نہیں ہے. آئمہ کہتے ہیں قدر کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی شے کو خلق کیا جا رہا ہے وہ کسی غرض کے تحت خلق کر رہا ہے, اس کی غرض معین ہے, مقصد فکس ہے, کیوں خلق کیا جا رہا ہے, یہ قدر ہے. اب اس کا مطلب میں اور آپ بھی فالتو میں بیکار میں خلق نہیں ہوئے ہیں. کوئی مقصد تھا. زندگی کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ میں اور آپ صبح اٹھیں, کھانا کھائیں, تھوڑا سا وقت ادھر ادھر ضائع کریں, تھوڑے واجبات انجام دے دیں, پھر شام کا کھانا کھائیں اور رات کو سو جائیں. یہ مقصد تو نہیں تھا زندگی کا. کوئی قدر کے تحت اس نے خلق کیا ہے. اس کا کوئی بھی فعل, خلقت ہو, رزق ہو, عمل ہو, حکمت ہو, کوئی بھی فعل ہو, ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور اسی لیے تو وہ چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ ہمارے بنائے ہوئے میں کوئی عیب نہیں ہوگا, کیونکہ میں ہر شے مقصد کے تحت بناتا ہوں, کوئی عیب نہیں ملے گا. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی کسی بنائے ہوئے میں عیب نہیں ہے. یہ جو لولے لنگڑے اپاہج نظر آتے ہیں یہ عیب ہے نا. آپ نے کہا اللہ کے بنائے ہوئے میں کسی میں عیب نہیں ہے, چھٹے امام مسکرا کے جواب دیتے، تم نے عیب کا مطلب نہیں سمجھا، عیب کا مطلب یہ ہے کہ جو شے جس غرض سے بنائی جا رہی ہو وہ اس مقصد کو پورا نہ کرے، یہ عیب ہے. یعنی میں اور آپ جس مقصد سے خلق ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس مقصد کو پورا نہیں ہوا تو ہم عیب دار ہیں، مکمل ہونے کے بعد بھی عیب دار ہیں اگر اس مقصد کو پورا نہیں کیا. پھر عیب ان لوگوں میں جو عیب ہے، لولے لنگڑے اپاہج ہیں، ان کا کیا؟ چھٹے امام جواب دیتے ہیں، انہیں پروردگار نے اسی لیے بنایا تاکہ تم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو، نصیحت لے سکو اور اس کا شکر ادا کرو کہ پروردگار مجھے ایسا نہیں بنایا. کہ اللہ تو عادل ہے، اس نے کسی میں یوں ہی جسمانی عیب دے دیا کسی کو عبرت دینے کے لیے. چھٹے امام جواب دیتے ہیں، ان کو ہر اس عمل کی وہ جزا دے رہا ہے. ایک آنکھ والا پوری زندگی عمل کر کے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو ایک اندھے کو ملے گا جب کوئی اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر رہا ہو. اس کے بنائے ہوئے میں عیب نہیں ہے، وہ ہر شے خدر کے ساتھ بناتا ہے. اب میری اور آپ کی غرض خلقت کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے. پہلے ایک انسانی جسم پر ایک نظر ڈال لیں. اس نے ایک پوری کائنات خلق کر دی. اس میں آپ ہزاروں دفعہ دن میں آئینہ دیکھتے ہیں، مستحب ہے گھر سے جب انسان نکلے تو اب آئینہ میں چہرہ دیکھ کر نکلے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے گھر سے باہر نکلے. لیکن آپ جب چہرہ دیکھتے ہیں آئینے میں، کبھی اس چہرے پر کچھ دیر کھڑے رہ کر غور و فکر کیجئے گا کہ پروردگار نے کیا نہیں رکھ دیا اس میں. یہ جو چھوٹے سے بال نظر آتے ہیں آنکھوں کے اوپر، سوچا کبھی کیوں بنایا؟ اللہ تو کوئی شے بے مقصد نہیں بناتا، اور میں نے اور آپ نے کبھی ان بھووں سے کوئی کام نہیں لیا ہے، کیوں بنا دیا اللہ نے؟ بیکار تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر شے کا کوئی مقصد ہے. پیشانی سے گرنے والا پسینہ یہ بال آنکھوں میں نہیں جانے دیتے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس نے چھوٹے چھوٹے بال بنا دیے. اچھا پھر ان بالوں کو سیاہ رکھا تاکہ دھوپ براہ راست آنکھوں میں نہ جائے، آنکھ بھی خوبصورت لگے، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی رہے. یہ جو پلکیں نظر آتی ہیں یہ فضول میں نہیں بنائی گئی ہیں، یہ پلکیں گرد و غبار آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں. اچھا کچھ اس طرح سے خلق کیا ہے ان پلکوں کو کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے پلک جھپکتے ہیں آپ، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو پلک نہیں جھپک سکتا تھا، جس کے سبب مسلسل آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا. پلک جھپکنا ایک نعمت ہے. آپ جب آنکھ بند کرتے ہیں تو ایک بال دوسرے بال پر نہیں آتا، ایک بال دو بالوں کے درمیان گرتا ہے. اس نے اس طرح سے خلقت کی ہے تاکہ پوری آنکھ مکمل طور پہ بند ہو جائے. ایک بال اگر دوسرے بال پر گرتا تو آنکھ نہیں بند ہو سکتی تھی، پھر آنکھوں سے پانی جاتا. اچھا بال بھی اس طرح بنائے گئے کہ اوپر کے پلکوں کے بالوں کا جھکاؤ اوپر کی طرف ہے، نیچے کے پلکوں کے بالوں کا جھکاؤ نیچے کی طرف. اگر اوپر کے بال نیچے کی طرف گرتے تو جب آپ آنکھ بند کرتے تو بال آنکھ کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس میں جھکاؤ اوپر کی طرف رکھا. احسان اس کا، کرم اس کا کہ اس نے یہ پلکیں دی. آنکھوں کا چاروں طرف گھومنا ایک نعمت ہے. نہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا اس بات کا. آپ کو دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے کے لیے اپنا سر نہیں ہلانا پڑتا، آپ آنکھ گھماتے ہیں اور آنکھ دیکھتی چلی جاتی ہے جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آیت اللہ دستخط لکھتے ہیں، میں نے راستے چلتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو قدم اٹھا اٹھا کے چل رہا تھا، عجیب سی چال تھی. میں قریب گیا، میں نے پوچھا آپ کے پیر میں کوئی تکلیف ہے؟ آپ بڑی مشقت سے چل رہے ہیں. کہا نہیں، پیروں کا مسئلہ نہیں ہے، آنکھ کی نچلی رگ خشک ہو گئی ہے جس کے سبب نیچے نہیں دیکھ سکتا. یعنی آنکھ نیچے نہیں گھما سکتا، آنکھ دیکھ رہی ہے نیچے کی طرف آنکھ نہیں گھما سکتا. اسی لیے اب کتنی دیر تک نیچے دیکھتا رہوں تو پھر پاؤں اٹھا اٹھا کے چل رہا ہوں. ظاہر گردن میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ ایک رگ خشک ہو گئی ہے. اندازہ ہوا آنکھوں کا چاروں طرف گھومنا ایک نعمت ہے. اب میں جیسے جیسے یہ کہہ رہی ہوں آپ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہے ہیں، پروردگار تیرا شکریہ، تو نے ساری نعمتیں یوں ہی عنایت کر دی، ہم نے مانگی بھی نہیں تھی، تو نے خود بخود مکمل بنا دیا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میرا یہی موضوع ہوگا، انسان جتنی فکر کرتا جائے گا اتنا ذکر میں. آپ نے فکر کی آنکھوں پر آپ کی زبان سے شکر جاری ہوا. جتنی فکر کریں گے خود بخود ذکر میں اضافہ ہوگا. اسی لیے خاتم الانبیاء ایک دن میں تین سو ساٹھ دفعہ دو بار الحمدللہ رب العالمین کثیرہ پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ اس تین سو ساٹھ کی بھی ایک وجہ ہے, دین میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی سبب ہے. میرے اور آپ کے جسم میں تین سو ساٹھ رگیں ہیں, جس میں سے ایک سو اسی متحرک موویبل اور ایک سو اسی ساکن فکسڈ ہے. اب کیونکہ رسول جب بھی جسم کے بارے میں سوچتے تین سو ساٹھ رگیں نظر آتی جو خود بخود چل رہی ہیں, اسی لیے تین سو ساٹھ دفعہ الحمدللہ رب العالمین کثیرہ صبح اور شام تین سو ساٹھ دفعہ, کیونکہ دن میں جسم میں تین سو ساٹھ رگے ہیں. یہ جو سینسس کا سسٹم ہے, سائنس کہتی ہے ایک پورا نظام ہے سینسس کا. آپ نے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا لیا, آپ فوراً ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک دماغ جسم کے کسی بھی اعضا کو سگنل نہیں دے گا وہ کام نہیں کرتا. پہلے دماغ سگنل دیتا ہے اور پھر جسم کے وہ اعضا حرکت کرتے ہیں. آپ نے گرم چیز کو ہاتھ لگایا, آپ پھر سوچتے ہیں میں کیا کروں؟ نہیں, آپ فوراً ہاتھ ہٹا لیتے ہیں, ہاتھ جل جائے گا اتنی دیر میں. اتنی دیر میں ہاتھ سے دماغ کو سگنل گیا کہ یہ شے گرم ہے, دماغ واپس سگنل بھیجتا ہے کہ ہاتھ ہٹا لو. یہ سب کتنی دیر میں ہوا؟ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. اللہ کا کرم کہ اس نے سارے سینسز صحیح عطا کیے, ساری رگیں اپنے طور سے کام کر رہے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. تو صرف ایک آنکھ کی بات تھی, ایک آنکھ جو جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اچھا, اس نے ان آنکھوں میں نمی رکھی, نمک ہے ان آنکھوں میں, کیونکہ آنکھ چربی کی بنی ہوئی, اگر نمک نہیں ہوتا تو پگھل جاتی ہیں. اس نے کانوں میں تلخی رکھی کیونکہ حشرات الارض کان میں داخل نہ ہو سکے, اگر جہاں جہاں کے کیڑے اس میں داخل ہوتے تو انسان مر جاتا. اس نے ناک کو تر اور بہنے والا رکھا تاکہ ذہن میں اگر کوئی کثافت آ جائے تو وہ ناک کے ذریعے خارج ہو جائے. اس نے زبان کو شیری رکھا تاکہ زبان تلخ اور شیری کا مزہ محسوس کر سکے. کوئی ایک بھی نعمت جس کے پاس نہیں ہے, آپ اس سے اس نعمت کی قدر پوچھیں کہ پروردگار نے سب کچھ صحیح اور سالم. جتنی فکر کریں گے خود بخود ذکر میں اضافہ ہوگا. اب سوال یہ آتا ہے, آپ کے سامنے انگور کا ایک ٹیسٹ آیا اور یہ فکر ضروری ہے. میں نے کہا نا عقل تھک کے سست ہو جائے گی اگر فکر نہیں ہوئی. آپ کے سامنے انگور کا ایک ٹیسٹ آیا, اب اگر ذہن ان انگوروں کو کھانے میں لگا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی ان انگوروں پہ غور و فکر کر کے انگور کے خالق تک نہیں پہنچ سکیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے خوشے, وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں, وہ پروردگار نے جب دیکھیں گے, نگاہ کریں گے, خوبصورتی کو دیکھیں گے, اگر کھانے میں ذہن پڑا رہا تو کبھی بھی کوئی بھی کائنات کے آثار میں جتنے بھی دلائل ہیں ان سب پہ فکر خالق کی طرف لے جاتا ہے. یہ ذریعہ ہے خالق تک پہنچنے کے لیے. اب سوال یہ کہ میں اور آپ کیوں خلق ہوئے, ہمیں کیوں خلق کیا؟ اکثر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ مقصد کیا تھا, کیوں بنا دیا یہ 24 گھنٹے کا دن. میں اور آپ بے حساب وقت ضائع ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے کی ایک مجلس میں فرصت کے لمحات پر تفصیلی گفتگو آئے گی کہ انسان کس طرح کھیل رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن غرض سے خلقت کیا تھی, میری اور آپ کی خلقت کا مقصد کیا تھا؟ شیخ صدوق امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ملتی ہے, شیخ صدوق اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم کو خلق کیا گیا, پروردگار نے آدم سے میثاق کا عہد لیا, توحید کا عہد لیا, نبوت کا, ولایت کا, جب سارے عہد لے چکا, اس کے بعد قدرت کہتی ہے آدم تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت آدم نے سر اٹھایا، دیکھا آسمان بھرا ہوا ہے ذرات سے، بہت سارے ذرات بے شمار. پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری ذریت ہے. کہا پروردگار اس تعداد میں تو نے اتنے ساروں کو کیوں خلق کیا؟ قدرت جواب دیتی ہے تاکہ یہ صرف میری عبادت کریں. پھر آدم کہتے ہیں پروردگار بعض ان میں بڑے ہیں، بعض چھوٹے ہیں، بعض میں بہت چمک ہے، بعض میں کم، بعض میں بالکل بھی چمک نہیں ہے. قدرت جواب دیتی ہے میں نے انہیں مختلف بنایا ہے. پھر آدم کہتے ہیں میں ایک سوال کروں. کہا ہاں پوچھو. کہا پروردگار اگر تم ان سب کو ایک جیسا بناتا، سب کی ایک جیسی عمر، ایک جیسا رزق، ایک جیسی طبیعت، ایک جیسا رنگ، تو پھر ان لوگوں میں آپس میں اختلاف بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہیں کرتے، سب کو ایک جیسا بنا دیتا. قدرت جواب دیتی ہے تمہیں علم نہیں ہے، میں خالق عالم و دانا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان سب کو مختلف بناؤں گا، جسمیں الگ، صورتیں الگ، طبیعتیں الگ، عمریں الگ، رزق الگ، معصیت الگ، اطاعت الگ، سب کی، سب کا ہر ایک معاملہ مختلف ہوگا. پروردگار کیوں؟ کہ میں نے آزمانا چاہتا ہوں، کوئی صحیح ہوگا، کوئی شقی ہوگا، کوئی خوبصورت ہوگا، کوئی بدصورت ہوگا، کوئی عالم کوئی جاہل، کوئی صحت مند کوئی مریض، کوئی دولت مند کوئی فقیر. اور میں نے سب کو اسی لیے الگ الگ خلق کیا تاکہ جب کوئی صحت مند کسی مریض کو دیکھے تو میرا شکر ادا کرے، اور جب کوئی مریض کسی صحت مند کو دیکھے تو مجھ سے دعا کرے اور میری آزمائش پہ صبر کرے، جب کوئی فقیر کسی دولت مند کو دیکھے تو مجھ سے سوال کرے کیونکہ میرے پاس دعا بزرگ ترین عبادت ہے، جب کوئی دولت مند کسی فقیر کو دیکھے تو میری حمد کرے کہ میں نے اسے نعمتیں دی ہے. میں انہیں آزماؤں گا خوشحالی میں، بدحالی میں، صحت میں، مرض میں، کسی کو عطا کر کے، کسی کو منع کر کے، میں نے انہیں آزمانے کے لیے خلق کیا ہے. دو مقصد سامنے آئے میری اور آپ کی خلقت کے، پہلا میں اور آپ عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، دوسرا وہ ہمیں بار بار آزمائے گا. وہ کہتا ہے آزماؤں گا، شیخ صدوق وہ جملہ نقل کر رہے ہیں جو قدرت نے کہا کہ کبھی عطا کر کے کبھی منع کر کے. رسول سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھ سے یہ پروردگار کی وحی بھیجی مجھ پر کہ میں کسی کو صحت مند اسی لیے رکھتا ہوں کیونکہ اگر وہ مریض ہو جائے گا تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، میں اپنے بندوں کے حالات بہتر جانتا ہوں. کسی کو مرض میں مبتلا رکھا کیونکہ اگر اسے صحت مل جائے تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. کوئی فقیری ہی میں با ایمان رہ سکتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ اگر اسے دولت لے لی جائے تو وہ بے ایمان ہو جائے گا. کبھی میرا بندہ چاہتا ہے کہ عبادت کا کوئی باب کھولے لیکن میں اسے اس سے باز رکھتا ہوں کہ کہیں اس میں غرور نہ پیدا ہو جائے اور اس کا ایمان ختم ہو جائے. میں ان کے حالات بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں علیم و خبیر ہوں، میں نے ان کے حق میں ان کے لیے بہتر فیصلے کیے ہیں، میں جانتا ہوں ان کا ایمان کس حالت میں ان کے ساتھ درست رہے گا. اب حضرت موسیٰ سے یہ جملے پروردگار سے جب گفتگو کرنے کے لیے طور پر گئے تھے، میں نے اپنی کائنات کو اسی لیے خلق نہیں کر دیا کہ مجھے ان کی ضرورت تھی، میں خلیل تھا ان کے ذریعے کثیر ہو جاؤں، میں اپنے کاموں میں عاجز تھا ان کی مجھے کوئی مدد مل جائے، میں تنہائی میں وحشت زدہ تھا وہ آ کر میری دل جوئی کرے، نہیں، ساری کائنات اگر مل کر دن رات میری اطاعت شروع کر دے تب بھی میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میں نے اسے اسی لیے خلق کیا تاکہ وہ میری مغفرت اور رحمت کے سائے میں آ جائیں، مجھے کوئی غرض نہیں تھی، وہ رحمت کے سائے میں آ جائیں. اب دو وجوہات کی، خلقت کی وجوہات میرے اور آپ کے سامنے آئی ہیں، پہلا عبادتوں کے لیے خلق ہوئے، دوسرا زندگی بھر آزمائشیں ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ آگے کی مجالس میں تفصیلی گفتگو آئے گی عبادتوں کے ذکر پر اور آزمائشوں سے انسان کس طرح، پروردگار میں آزمائشوں میں کس طرح صبر کرتا رہے. لیکن آج کیونکہ تمہیدی گفتگو ہے، جتنا فکر کرتے جائیں گے اتنا خود بخود ذکر میں اضافہ ہوگا، اور اسی لیے آپ دنیا کی کسی بھی، کائنات کی کسی بھی ذرے پر نگاہ ڈالیں، درخت کا ہر پتا اس کی ایک نشانی ہے. یہ جو پانی اس نے خلق کیا، ہر شے کو اس نے اپنے قدر پر بنایا ہے، پانی نرم رکھا تاکہ گلے سے اتارنے میں آسانی ہو. آپ جتنی بھی مخلوقات دیکھ لیں، جانور کو لے لیں, جانور کو اس نے اپنی قدر پہ بنایا ہے, مکمل بنایا ہے, لیکن ایک شے ہے جو جانور کے پاس نہیں ہے. اس نے سب کچھ عطا کیا جانور کو, مکمل بنایا, لیکن ایک عقل نہیں دی جانور کو. وہ خواہشات کا مرتب ہے, وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے. وہ دیکھتا ہے ایک ہرا بھرا باغ ہے, دوڑے گا اس میں, یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میرے مالک کا ہے یا نہیں ہے. اچھا, جب وہ جا کر باغ کھانے لگا تو پھر اس کے بعد جب مالک آئے گا وہ جانور کو سزا دے گا؟ نہیں, وہ جانتا ہے جانور میں عقل نہیں, اس جانور کو باغ سے باہر نکال دے گا. سزا نہیں دے گا جانور کو, کیونکہ جانتا ہے کہ جانور صرف خواہشات کا مرکب ہے, اس میں وہ قوت خدشیہ نہیں ہے جو اسے برائیوں سے روکے. ایک اور مخلوق پروردگار کی جسے آپ فرشتہ کہتے ہیں, فرشتے کے پاس عقلی عقل ہے, خواہشات نہیں ہے. پروردگار نے وہ قوت خدشیہ دی ہے فرشتوں کو, جس کے سبب وہ گناہ نہیں کرتے, وہ قوت برائیوں سے روک لیتی ہے. اور کیونکہ خواہشات نہیں ہے, صرف اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. ایک مخلوق جانور, دوسری مخلوق فرشتہ, ان دونوں کے درمیان انسان ہے جس کو عقل بھی دی, خواہشات بھی دی, دونوں کا مرکب ہے. لیکن اب کیونکہ عقل ہے, وہ عقل کے ذریعے اپنی خواہشات پر قابو پا لے, اسی لیے تو انسان گناہ چھپ کے کرتا ہے. اس کا چھپ کے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اسے روک رہی ہے کہ یہ کام غلط ہے, لیکن خواہش کا اتنا اثر ہو گیا کہ پھر وہ اس قوت کی بات نہیں مانتا, چھپ کے گناہ کرتا ہے. کیونکہ دونوں ہے, خواہش بھی ہے جو جانوروں کے پاس تھی, عقل بھی ہے جو اس نے فرشتوں کو دی. اب اگر ان خواہشات پر عقل کے ذریعے قابو پا لیا گیا تو پھر وہ انسان فرشتوں سے افضل, کیونکہ فرشتوں کے پاس تو خواہش نہیں تھی. اور اگر خواہشات پر قابو نہیں پا سکا, قوت خدشیہ کے ہونے کے باوجود گناہوں کا مرکب بندہ چلا گیا, تو پھر جانور سے بھی بدتر, کیونکہ جانور کے پاس تو عقل ہی نہیں تھی. میں نے کہا نا, مالک بھی اسے سزا نہیں دے گا, باغ کا مالک جانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں تھی. اچھا, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جانور رزق کی تلاش میں جاب ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ نہیں نا, اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. قدرت نے خود ضمانت لی ہے کہ ہم اسے غذا فراہم کریں گے. چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے, صرف خواہش ہے, جب اسے بھوک لگے گی ہم خود اس کی غذا فراہم کریں گے. اس کی ذمہ داری قدرت نے لی ہے. فرشتے کیونکہ عقل ہی عقل ہے, کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, صرف اللہ کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں, یعنی وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے, تو یہ نہ دیکھیے گا کہ انسانوں کی بھیڑ کہاں لگی ہوئی ہے. انسان تو خواہش اور عقل کا مرکب ہے, خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے. یہ دیکھیے گا کہ فرشتے کس در پہ آ کے غلامی کر رہے ہیں, اللہ نے انہیں بھیجا ہے. یا پھر یہ دیکھیے گا کہ جانور کس کے سامنے جھک رہا ہے, کیونکہ جانور کے پاس تو عقل نہیں تھی. اگر وہ کہیں جھکا, اس کا مطلب اسے اللہ نے جھکایا. بات کو اور واضح کر دوں, اگر بھاگتا ہوا شیر کسی کے بلانے پر پلٹ آئے تو پھر اس کا مطلب اسے اللہ نے پلٹایا ہے, اس کے پاس تو عقل نہیں تھی. اگر ہرنی خود اپنا بچہ لا کر دے دے تو اس کا مطلب اللہ نے بھیجا ہے. حق دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ یا جانور کہاں جھک رہا ہے یا فرشتے کہاں آ کر جھولے جھلا رہے ہیں. اگر فرشتے آ کر دربانی کرنے لگے تو پھر اس کا مطلب اللہ نے بھیجا ہے, وہ تو عقل ہی عقل تھے, اللہ کی اطاعت کر رہے تھے. امام علی النقی علیہ السلام کا دور, اور متوکل عباسی کہتا ہے کہ چند جنگلی شیر ہیں جو بڑی بغاوت پر اتر آئے ہیں, میں انہیں یہاں سے کہیں اور منتقل کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر کٹہرے کھول دیے تو یہ پورا کا پورا شہر برباد کر دیں گے. امام کہتے ہیں کٹہرے کھول دو, کا مولا جنگلی شیر ہے, کا کٹہرے کھول دو, درندے ہیں. ایک مرتبہ دروازے کھولے گئے, ایک کے بعد ایک شیر باہر آتا گیا, قدم بوسی کرتا گیا, اور پھر جہاں منتقل کرنا تھا وہاں خود جاتا گیا. متوکل عباسی حیران ہے, کہ ایک آدم خور، ایک شیر، ایک درندہ کیسے انسان کی اطاعت کر سکتا ہے؟ عقل نہیں ہے حیوان کے پاس، اللہ جھکا رہا ہے. آپ کو اگر حق دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں جانور یا فرشتے کس کے سامنے جھک رہے ہیں. اور ان کا کرم کہ یہ مجھے اور آپ کو اللہ تک پہنچنے کی راہ دکھاتے رہے. حق بتا دیا، میں نے کہا نا حق وہاں ہے جہاں یہ دو مخلوقات جھک جائیں، جس کے سامنے جھک جائیں. تبھی تو رسول کہتے ہوئے ملے اولا ما خلق اللہ نوری، پروردگار نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، کچھ بھی نہیں تھا، خوب عالم تھا، پھر ملائکہ خلق ہوئے. اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو پروردگار کی بے مثال عبادت کر رہا ہے، وہ بھی نور یہ بھی نور، فرشتوں نے سوچا کہ کہیں یہ نور ہی تو سب سے عظیم نہیں ہے. رسول نے کہا کیونکہ فرشتوں کے ذہن میں یہ خیال آتا گیا کہ ہم اس سے بھی زیادہ عظیم ہیں، میں نے فوراً کہا سبحان اللہ، پہلی تسبیح میں نے اور آپ نے ذکر کرنا اس درس سے سیکھا ہے. ہمیں تو اس کی حمد کرنا بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے سکھایا تسبیح کیسے کرتے ہیں، حمد کیسے کرتے ہیں. پہلا ذکر جو کائنات میں ہوا سبحان اللہ. پھر رسول کہتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے نور کو ہی سب سے بڑا نہ سمجھ لے. میں نے کہا اللہ اکبر، فرشتوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا. پھر میں نے کہا ساری طاقتیں اس ایک ذات کے پاس، لا الہ الا اللہ. فرشتوں نے پھر یہ تسبیح شروع کر دی. انشاءاللہ آگے ایک مجلس پوری مکمل اذکار پہ آئے گی، کس طرح اس کا ذکر کرے اور فکر کیسے ذکر میں اضافہ کرتی. آج تمہیدی گفتگو ہے، ہر معاملے کی گزرتے جائیں گے تذکرہ کرتے ہوئے. ان ذوات مقدسہ نے ہمیں ذکر کرنا سکھایا، تسبیح اور تحلیل کرنا سکھائی، وہ ذکر جو اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے اس کی بارگاہ میں حمد ہے، اور پہلی تسبیح جو رسول نے کائنات میں کی سبحان اللہ. یہ ذوات میں جہاں مجھے اور آپ کو تسبیح کرنا سکھایا، تحلیل سکھائی، اللہ تک رسائی کا ذریعہ بتلایا، کائنات میں ایک ایسی ذات ملتی ہے جس نے یہ کہا کہ پروردگار آثار کائنات میں غور و فکر مجھے تیری ملاقات سے دور کر دیتے ہیں. میں اور آپ ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جتنا آثار کائنات پہ غور و فکر کرتے جائیں گے خدا سے قریب ہوں گے، کیونکہ خدا تک پہنچنے کا رسائی کا ذریعہ ہے. یہ ذات کہتی ہے کہ میں جتنا تیرے آثار کائنات میں غور و فکر کرتا ہوں تیری ملاقات سے دور ہو جاتا ہوں. کون ہے یہ؟ دعائے عرفہ کے جملے ہیں، امام حسین کے جملے ہیں. عجیب جملہ ہے، امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری کائنات کے آثار میں غور و فکر مجھے تیری ملاقات سے دور کر دیتے ہیں. کیوں ایسا کہا؟ آگے کے جملے سنیے، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا. امام حسین کہتے ہیں کہ کوئی بھی شے تیرے لیے دلیل کیسے بن سکتی ہے جب وہ خود تیری محتاج ہے؟ تو کب ہم سے غائب تھا کہ کسی شے کی ضرورت ہے جو تجھے ظاہر کر دے؟ تو کب غائب تھا یا تو کب دور تھا کہ کسی شے کے ذریعے تجھ سے قریب ہو جائیں؟ یہ فکر حسین ہے. آج پہلی محرم اور پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کر فکر حسینی کے ذریعے حسین کا ذکر کر سکیں. کیا ہے فکر حسینی؟ ہم بہت فکر کرتے ہیں محرم کی، جیسے ہی عید الاضحیٰ رخصت ہوئی ہر ایک اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے نا، بڑی فکر ہوتی ہے محرم کی. کیوں فکر کرتے ہیں؟ امام باڑہ والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں پٹکے اور پنجے بدلوانے ہیں، سبیل والوں کو سبیل کی فکر، لوگوں کو اپنی انجمنوں کی فکر، ذاکرین کو اپنے عشروں کی فکر، سب کو محرم کی فکر لگ جاتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اس پورے معاملے میں کہیں بھی مقصد حسینی کی فکر نظر نہیں آئی. کیا تھا مقصد حسینی؟ میں اور آپ یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ یزید نے حسین کو قتل کیا ہے. حسین کیوں یزید سے نفرت کرتے تھے؟ ماشاء اللہ, اگر یزید حسین کو قتل نہ کرتا تو پھر تو ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں تھا, وہ جانے اس کی آخرت جانے, ہمیں کیا لینا دینا تھا یزید سے. حسین یزید سے نفرت نہیں کرتے تھے, یزیدیت سے نفرت کرتے تھے. حسین اس ظلم سے نفرت کرتے تھے جو یزیدیت کر رہی تھی. حسین اس نام کے مسلمان سے نفرت کرتے تھے جو دین خدا کو پامال کر رہا تھا. اس کا مطلب ہر وہ مسلمان جو جانے انجانے میں دین خدا کو پامال کرتے ہیں, حسین اس سے نفرت کرتے ہیں. اب میں اور آپ اگر مقصد حسینی کی فکر کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم مقصد حسینی کو پامال تو نہیں کر رہے, دین کو پامال تو نہیں کر رہے. مسلمان ہونے کے باوجود یزید بھی مسلمان تھا, دین کو پامال تو نہیں کر رہے. یہ ایک مکتب ہے, ایک مدرسہ ہے. پہلی محرم کو یہاں داخل ہوتے ہیں, اور اس ذکر کی بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے اس ذکر کی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے, چھٹے امام سے روایت ملتی ہے کہ ہمارے دوستوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ جمع ہو کر ہم اہل بیت کا ذکر کیا کریں, ہم اہل بیت کے علوم کو عام کریں. ذکر نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر اجتماع ممکن نہ ہو, چھٹے امام کہتے ہیں اگر اجتماع ممکن نہیں ہے تو باپ گھر میں اپنی اولاد کو جمع کر کے ہمارا ذکر کر لیا کرے, کیونکہ ذکر سے نجات ملے گی. اس ذکر سے شیطان کے چہرے کا گوشت اترنے لگتا ہے, وہ بڑا مسترب ہو جاتا ہے جب اجتماعات میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. بڑی فضیلت ہے اس ذکر کی. اور ذکر سے زیادہ سننے والے بڑے اہم ہیں. شاعر کہتا ہے, یہ مانا کہ دولت منبر تجھے نصیب ہوئی, تیرے نصیب میں باغ جناں کے پھول بھی ہیں, مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں. ایک درود پڑھے محمد علیہ وسلم. بڑی فضیلت ہے اس ذکر کی. مکتب ہے, مدرسہ ہے, یونیورسٹی کہنے, اور دنیا کے ہر کورس کا یہ اصول ہے کہ آپ جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا, ریزلٹ نکلتا ہے. سب کے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں, جو جتنی محنت کرتا ہے اس کے مطابق اسے نمبر ملتے ہیں. اب اگر میں اور آپ پہلی محرم کو اس مکتب میں داخلہ لے رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر جب اس کورس کو مکمل کر کے نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا. دنیا کی ہر یونیورسٹی سے کچھ نہ کچھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے, کچھ ملے گا یہاں سے. لیکن اگر پھر بھی ایام عزا کے اختتام پر یہاں سے خالی ہاتھ نکلے تو پھر یہ ہمارے ظرف میں کمی ہے. میں نے کہا نا, ریزلٹ میں نمبر کم اس وقت آتے ہیں جب پڑھنے والے کی محنت کم ہو, ہمارے ظرف میں کمی ہے. ورنہ یہ ذکر تو نجات دلا دیتا ہے, یہ ذکر مقصد حسینی کو زندہ کرتا ہے, فکر حسینی آباد کرتا ہے. ایران کے جس وقت انقلاب کا دور تھا, ایک اسکول ٹیچر نے اپنی کتاب میں یہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں, میرا ایک شاگرد تھا جس کا نام بہروز تھا, بڑا ہی ذہین تھا, اور کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک یونیورسٹی سے گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر لی. وہ ڈگری لے کر, جیسے ہی وہاں سے ڈگری لے کر اس کا کورس مکمل ہوا, ایران میں انقلاب کا اعلان ہو گیا. اب چاہنے والا تھا تو اسی لیے انقلاب میں خود کو پیش کیا اور شہید ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں کے پاس امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے خط آیا کہ آپ کے بیٹے کو ہم یہاں بلا کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینا چاہتے ہیں. ماں نے کہا, وہ تو شہید ہو گیا. انہوں نے جوابی خط بھیجا کہ بچہ اتنا ذہین تھا, آپ نے خامخواہ اسے انقلاب میں شہید کروا دیا. یہاں ہوتا تو ہم اسے ڈگری دے دیتے, بچہ بہت آگے نکلتا اپنی زندگی میں. ماں تھی ذہن میں خیال آیا کہ شاید اس راہ میں ہوتا تو میرا بیٹا الحیات ہوتا. رات کو ماں نے خواب دیکھا, بہروز آسمان کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے اور ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر بہروز امام حسین یونیورسٹی سے. یہ حسین کا مکتب ہے, ڈگری ملتی ہے یہاں سے جس کے سبب نجات ملتی ہے اس وقت جب ہم فکر حسینی کو اپنا لیں. بہت اہم ہے یہ گریا. پروردگار نے فرشتوں کو معین کر رکھا ہے کہ آپ جو یہاں آنسو بہاتے ہیں وہ لے کر عرش کے خزانوں میں اسے جمع کر دیں. بہت اہم ہے یہ گریا. اور کیوں گریا اہم ہے؟ گریا بخا کی ضمانت ہے, اس لیے اہم ہے. جس وقت حضرت یوسف کھو گئے, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اس وقت یعقوب نے رونا شروع کیا, گریا کر رہے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ کھو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بچے کو ڈھونڈنے نکلے گا, جا کر رپورٹ درج کرائے گا, بچے کو تلاش کرے گا, لوگوں کو بھیجے گا. لیکن یعقوب نے بیٹھ کے گریا شروع کر دیا. کیوں ڈھونڈا نہیں یوسف کو؟ کیونکہ گریا بخا کی ضمانت بن گیا. یعقوب نے یہی سوچا کہ میں یہاں گریا کرتا رہوں اور وہاں بچہ حفظ و امان میں پلتا رہے. اگر میں نے رونا بند کر دیا تو بھائی اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں گے. بچہ حفاظت کے ساتھ پروان چڑھتا رہے اور یعقوب یہاں گریا کرتے رہے. اس وقت یعقوب نے یوسف کی حفاظت کے لیے گریا کیا تھا. میں اور آپ آج جو گریا کر رہے ہیں وہ اس فخر یوسف کی حفاظت ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے. یقین جانے جس دن یہ گریا ختم ہو گیا شیعت ختم ہو جائے گی. یہ بخا ہے. اگر یہاں حکومت کے چند سپاہی آ گئے, انہوں نے دیکھا ایک اجتماع ہے اور چند لوگ ہیں جو بیٹھے رو رہے ہیں, وہ چلے جائیں گے یہاں سے, کیونکہ گریا مظلومیت کی علامت ہے. آپ اگر راستے سے گزر رہے ہیں, آپ کو کچھ بچے کھیلتے ہنستے نظر آئے, آپ وہاں سے منہ بنا کے نکل جائیں گے. لیکن اگر کوئی بچہ کھڑا رو رہا ہے, آپ فوراً سواری سے اتریں گے, جائیں گے, پوچھیں گے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس کا مطلب گریا کشش رکھتا ہے, گریا کھینچتا ہے اپنی طرف. اور اسی لیے تو حسین کے دربار میں جو ہر سال لاکھوں کا اجتماع لگتا ہے, ساری دنیا حیران ہے کہ یہ پرامن اجتماعات کیسے ہو جاتے ہیں, کروڑوں لوگ اس چھوٹی سی زمین پر کیسے سما جاتے ہیں. گریا بخا کی ضمانت ہے. آزاداری دین کو زندہ کرتی ہے. اور پھر کمال کی بات یہ کہ ہر مسلک کا یہاں چلا رہا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, ہر ایک چلا ہے. جہاں مقام مقدسات کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, دیکھتے ہر ایک آ رہا ہے. پوچھو ان آنے والوں سے, لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں کیوں آئے ہو؟ دولت بٹ رہی ہے, طاقت ملے گی, اقتدار ملے گا, کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے حسین کی محبت میں آئے ہیں. عقیدتوں سے جبینیں حسین کے دروازے پر جھک جاتی ہے اور ہر ایک کے لیے راہ کھلی ہے. امام حسین کے در کا ایک مجاور, ایک مرتبہ ایک شخص جس کے پیر زخمی تھے, تلووں سے خون ٹپک رہا تھا, حرم کے اندر داخل ہوا, دوڑتا ہوا زری سے چمٹ گیا, روتا ہوا گڑگڑاتا ہوا کچھ مانگ رہا تھا. ایک مرتبہ مجاور قریب آیا, کہتا ہے تم نے حرم کی زمین گندی کر دی, تمہارے پیر اتنے گندے ہیں, خون آلود پیر ہے تمہارے, تم یوں ہی اندر چلے آئے, حسین کا حرم ہے, جاؤ یہاں سے, فرش تم نے خراب کر دیا یہاں کا. وہ چلا گیا, لیکن یہ کہتا ہوا گیا کہ حسین میں تو سمجھا تھا کہ یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے, میں نہیں جانتا تھا تیرے در پر آنے کے لیے پابندیاں ہیں. رات کو مجاور کے خواب میں امام حسین آئے, ایک بلند تخت پر جلوہ افروز تھے, مجمع لگا ہوا تھا, ہر ایک حسین کو سلام کرتا اور حسین سلام کا جواب دیتے ہیں. ایک مرتبہ مجاور نے سلام کیا, امام نے منہ پھیر لیا, ہاتھ جوڑے, مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, برسوں سے آپ کے حرم کی خدمت کرتا آ رہا ہوں. کہا مجاور کبھی میرے پاس کسی کو آنے سے نہ روکا کر, حسین کا در سب کے لیے کھلا ہے, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی, اللہ تمہیں آباد رکھے. کل جب رات کو چاند نکلا
بخش ایک سواری نکلی تھی اور وہ سواری سیدھی شام گئی تھی. زینب چل فرش بچ گیا. پھر یہ سواری شام کے زندان میں گئی, بچی کو لیے ہوئے فرش پر آ کر بیٹھے. عجب نہیں بچی سوال کرتی ہو, پھپھی اماں یہ لوگ کون ہیں جو یہاں ہیں؟ زینب جواب دیتی ہے, بیٹی تیرے بابا پر رونے کے لیے آئے ہیں, چاہنے والے ہیں ہمارے. بیٹی تھی, بیٹیاں بیٹی ہیں, بیٹی کا باپ سے ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے. عجب نہیں بیٹی کے دل میں خیال آیا ہو, کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے, میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا. اللہ سے میں آواز دیتے, یہ بلند آوازیں بہت پسند ہے باقی بھاگو, تمہیں تو آئے دے رہی ہے بڑا بات کرے گا. چشمے فلک نے اسلام آباد کر نہیں دے گا گا. جتنا آباد تھا اتنا ہی برباد ہو گیا. اللہ تمہیں آباد رکھے. جا رہے ہیں حسین, قافلہ روانہ ہو رہا ہے. دیکھیں وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے. جس وقت رسول نے مکہ چھوڑا, تاریخ کہتی ہے رسول مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, حالانکہ مکے والوں نے بڑے مظالم تھے, غلاظتیں پھینکی, خطی کے سازشیں کیے, رسول کی بات نہیں مانی, لیکن مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. رسول کا گریا, رسول گریا کر رہے تھے. ایک صحابی پوچھتا ہے مولا کیوں اس طرح رو رہے ہیں؟ کہ یہ میرا وطن ہے, وطن سے انسان کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی مکے سے آتا تھا اس سے سوال کرتے ہیں, فلاں محلے کے لوگ کیسے ہیں, فلاں درخت اسی جگہ پر لگا ہوا ہے, میں ہاتھ جوڑ کرتا ہوں مولا فاتح وطن لوٹیں گے. حسین نے جب وطن چھوڑا, جانتے تھے وطن آنا نصیب نہیں ہوگا. تیار ہو رہا ہے حسین کا قافلہ, لیکن وہ ایک ظاہری قافلہ جو مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا. امام حسین آگے آگے ہیں, گھوڑے پر عباس ہیں, علی اکبر ہیں, گود میں اصغر ہیں, لیکن اس قافلے کے ساتھ ساتھ ایک اور قافلہ چل رہا تھا جو نظروں سے اوجھل تھا. اس قافلے میں رسول جا رہے تھے, فاطمہ تھی اس قافلے میں, امیر المومنین جا رہے تھے, نہ جانے کتنے انبیاء تھے, کتنے ملائکہ تھے جو اس قافلے میں حسین کے ساتھ جا رہے تھے. ہو گیا محرم کا چاند, پیاس کا مہینہ شروع ہو گیا, لگ گئی سبھی. آپ کہیں گے پیاس کا مہینہ نہیں تھا, چند دن تھے پیاس کے, سات محرم سے پانی بند ہوا, عاشور تک پانی بند رہا. لیکن نہیں, جتنا میں اپنی کم علمی کے سبب جانتی ہوں, جو کربلا میں پیاسے تھے وہ بعد میں کوفے میں بھی پیاسے تھے, بازاروں میں بھی پیاسے تھے, درباروں میں بھی پیاسے تھے. زمانہ مہینوں پانی پیتا رہا, حسین کے قافلے کو اتنا پانی نہیں ملا کہ پیاس بجھ جاتی. اللہ تمہیں آباد رکھے. ہلچل مچی ہوئی ہے مدینہ میں, حسین جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک بچی اترے میں آئی, بابا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بیٹا شکرا کربلا جا رہے ہیں. کہا بابا سب جا رہے ہیں؟ کہاں بیٹی نانی ام سلمہ, ماں ام البنین اور تمہارے علاوہ سب جا رہے ہیں. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. بچی نے فوراً ایک سوال کیا, بابا کیا اصغر بھی جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم زہرا نے کیسے رخصت کیا ہوگا قافلے کو. سواریاں تیار ہوئی, بیبیاں سوار ہوئی. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب بھی کوئی بیوی خیمے سے باہر نکلتی حسین آگے بڑھتے اس بیوی کو اس کا وارث آگے بڑھتا اور اس بیوی کو اماری پر سوار کرتا حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ام فروہ خیمے سے باہر نکلی فوراً قاسم آگے آئے اور اپنی ماں کو ناخے پر سوار کیا پھر میں نے دیکھا ام لیلہ خیمے سے باہر آئی علی اکبر نے ناخے پر سوار کیا جوگ در جوگ بیویاں نکلتی گئی اور وارث سوار کراتے گئے راوی کہتا ہے پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا چند بیویوں کے جرمت میں گھری ہوئی ایک بیوی خیمے سے باہر نکلی جیسے ہی وہ بیوی خیمے سے باہر نکلی حسین کرسی پر سے کھڑے ہو گئے عباس قاسم علی اکبر زینب آئی ہے زینب کو سوار کراؤ قاسم نے نالین تھامی علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا عباس نے بازو تھاما علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے یہ 28 رجب کی سواری تھی 11 محرم کی سواری نہ نالے نہ ہماری آئے اونٹوں کی ننگی پشتوں پر
بارے
الہ پنچتن
پاک کا واسطہ
ان آنسوؤں کا واسطہ جو تیری بارگاہ میں رد نہیں ہوتے پروردگار جو مومنین یہاں جائز حاضر کے لیے دل میں بیٹھے ہیں بیماریوں میں گرفتار ہیں قرضوں میں مبتلا ہیں رزق کے لیے پریشان ہیں ان آنسوؤں کے واسطے ان کی مشکلات آسان فرما پروردگار ہمیں اتنی توفیق عطا کر ان ایام عزا کے رخصت ہونے سے پہلے ہم مقصد حسینی پر عمل کرنا سیکھ جائیں پروردگار ہمیں وہ وقت نصیب کر جب امام وقت ظاہر ہو کر امام حسین کی قتل کا انتقام لے رہے ہوں گے جلد از جلد ہمارے ہادی ہمارے رہبر امام وقت کے ظہور میں تاجیر ہے ربنا تقبل منا